نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیز مصر کے یہ چاہنے کے باوجود کہ یوسف زلیخا کا قصہ کسی کو معلوم نہ ہو کسی طرح بات پھیل گئی اور زلیخا جس اونچی اور ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھی اس ہائی سوسائٹی کی عورتوں کو معلوم ہو گیا بات آگے کس نے کی کیسے چلی کیسے پھیلی قرآن مجید نے اس کا ذکر نہیں فرمایا ہے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس بات پھیل گئی بعض تاریخی روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غلطی زلیخا ہی کی تھی اس نے وہی کیا جو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں اپنی دو تین مخصوص سہیلیوں کو پورا قصہ سنا دیا اور یہ کہہ کر سنایا کہ کسی کو کہنا نہیں بات چل پڑی اب یہ عورتیں آپس میں بات کرنے لگیں اور زلیخا پہ تانو تشنی کرنے لگی کہ اتنے اونچے گھرانے کی عورت عزیز مصر کی عورت اس شخص کی عورت جو مصر کے خزانے پہ قابض ہے جو فائنانس منسٹر ہے چانسلر ہے اتنے بڑے گھرانے کی عورت اتنے بڑے شخص کی بیوی اور وہ ایک غلام کے عشق میں مر رہی ہے اور ایک غلام پہ فرشتہ ہو گئی ہے آپس میں یہ باتیں چلنے لگی اب ظاہر ہے کہ یہ باتیں جو عورتوں میں چل رہی تھی اس کا علم زلیخا کو بھی ہوا بات کرنے والیوں ہی میں سے کسی نے آ کر کہا ہوگا کہ کچھ عورتیں تمہارے متعلق یہ باتیں کر رہی ہیں تو زلیخا کے ذہن میں ایک تدبیر آئی وہ بیچاری جا کر کسے سمجھاتی اور کیسے سمجھاتی کہ یوسف کا حسن و جمال ہی اتنا ہے کہ میں تو کیا کوئی بھی عورت مجبور ہو جاتی اس لیے اس نے تدبیر یہ سوچی کہ ان سب عورتوں کو مدعو کیا جائے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے سامنے کسی طرح لایا جائے تاکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو یہ خود دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد یہ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ میں نے جو اقدام کیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط بعض حضرات مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ زلیخا پہلے سے ان عورتوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا کرتی تھی کہ میرے گھر میں ایک غلام آیا ہے وہ حسن و جمال میں بے مثال ہے. اور پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں ایک حدیث مسلم شریف کے بیان کر چکے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور جمال کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. اور دوسرے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ دوسروں کے حسن و جمال اور یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی مثال ایسی ہے جیسے چودہویں رات کے چاند کا حسن و جمال ستاروں کے اندر. اور بعض تفسیری روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب گلیوں میں چلتے تھے تو آپ کا چہرہ اتنا منور تھا اور آپ کی خوبصورتی کا نور ایسا پھیلتا تھا کہ دیواروں پر اس کی روشنی اسی طرح نظر آتی تھی جیسے سورج کے چمکنے کی وجہ سے دیواروں پر سورج کی روشنی نظر آتی ہے. تو زلیخا اپنی سہیلیوں کے سامنے بات کرتی ہوگی کہ بے مثال حسن و جمال والا جوان میرے گھر میں آیا ہے. اور پھر بعض روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے غلام بھی اپنا ہی بنا لیا تھا, عزیز مصر سے بطور ہدیے کے لے لیا تھا. تو یہ قرین قیاس ہے کہ وہ کہتی ہوگی کہ غلام ہے, میرا غلام ہے اور حسن و جمال بے مثال. اب یہ عورتیں یوسف علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتی تھی لیکن انہیں کبھی موقع نہیں ملتا تھا. اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے اس واقعے کو غنیمت سمجھ کر آپس میں بات چیت کرنا شروع کیا اور مشورے میں یہ طے پایا کہ ہم اس قسم کی باتیں کر کے زلیخا کے کانوں تک پہنچائیں گے تاکہ وہ ہمیں یوسف کو دکھانے پہ مجبور ہو جائے. یہ دوسرا مکر ہے عورتوں کا. مقصود زلیخا کی تان و تشریح نہیں تھی, وہ سمجھ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام حسن و جمال میں بے مثال ہے, تبھی تو زلیخا اتنی تعریف کرتی ہیں. تو آپس میں ہم بات چیت کریں تاکہ وہ اپنی صفائی اور برات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں مجبور ہو کر اس کام کو کر گزری ہوں, ہمارے لیے ایسا کوئی انتظام کرے کہ ہم خود ہی یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ لیں. بہرحال جو بھی صورتحال ہو, زلیخا کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کی تو ایک ہی شکل ہے, یہ جو مجھے ملامت کر رہی ہے یہ بھی تو یوسف کے حسن و جمال کو دیکھیں اور پھر میں دیکھوں کہ یہ ہضم کر سکتی ہیں کہ نہیں. دعوت کی اور اونچی سوسائٹی کے لوگ تھے اس لیے دعوت بھی اونچے پائے کی تھی. تکیے لگائے گئے, مسند بچھائے گئے, خان رکھے گئے, ٹیبل اس کے اوپر کھانا چنا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق کا اور آپ کی سنت کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ انی آکل کما یاکل العبد, میں اسی طرح کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھاتا ہے, میں اسی طرح کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھاتا ہے. مختلف تشریحات ہیں اس جملے کی لیکن اس کی بہت بہتر تشریح یہ ہے کہ کھانے کو مستقل مقصد بنا کے نہیں کھاتا بلکہ جیسے ایک غلام جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو ہر وقت اس کا دل اور دماغ اس کے آقا کی طرف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت مجھے بلا لیا جائے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو کھانا مقصد نہیں ہوتا, دوسرے بڑے بڑے مقاصد ہیں ایک مومن اور مسلمان کے, تو میرا ذہن اسی طرف لگا رہتا ہے کہ کب میں اس سے فارغ ہو جاؤں تاکہ دوسرے کاموں میں لگ جاؤں. کھانا زمین پہ رکھا ہوا ہو تاکہ انسان جھک کر کھائے, نہ یہ کہ کھانے کو اپنی طرف لایا جائے. ٹیبل کرسی کا جو رواج ہے اور خان پر ٹیبل پر کھانا اوپر رکھ کے کھانے کا جو رواج ہے یہ تکبر پہ دلالت کرتا ہے کہ انسان جھکنا نہیں چاہتا، عاجزی اختیار کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو میرے دوستو اپنانا چاہیے اور گھروں میں آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو رواج دینا چاہیے، ایک ایک سنتوں کی لاکھوں کروڑوں برکتیں ظاہر ہوں گی انشاءاللہ۔ بہرحال تکیے بچھائے گئے، مسند لگائے گئے، خان رکھے گئے ٹیبل، اور اس کے اوپر کھانا رکھا گیا اور ساتھ میں پھل فروٹ بھی رکھ دیے گئے، اور ایک ایک چھری اور کانٹا رکھ دیا گیا۔ یہ بھی بہت پرانا رواج ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ ہاتھ سے کھانا چاہیے اور ہاتھ بھی دایاں استعمال ہو۔ جو لوگ کانٹا چھری استعمال کرتے ہیں ان کی تہذیب ہی یہ ہے کہ چھری تو دائیں ہاتھ میں ہو، کانٹا بائیں ہاتھ میں ہو، اور کھایا جاتا ہے کانٹے سے نہ کہ چھری سے، فورک سے کھایا جاتا ہے۔ اور تہذیب یہ ہے کہ فورک بائیں ہاتھ میں ہو اور چھری دائیں ہاتھ میں ہو، اس لیے کہ گوشت کو کاٹنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور قوت دائیں ہاتھ میں ہے، دائیں ہاتھ سے کاٹتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ تو اول تو یہ کہ کانٹے سے کھانا اور فورک سے کھانا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف، اور نمبر دو بائیں ہاتھ سے کھانا اس کو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ناپسند فرمایا ہے۔ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ ان اللہ تعالی یحب التیامن فی کل شیء، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ دائیں طرف سے اچھے کاموں کو کرنے کو ہر چیز میں پسند کرتے ہیں، حتی التنعل والترجل، یہاں تک کہ جوتے پہننے میں بھی دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے اور کنگھی کرنے میں بھی دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ تو کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ بھائی، تو اس نے بے پرواہی سے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے تو نہیں کھا سکتا، دائیں ہاتھ سے تو نہیں کھا سکتا، یا تو یہ کہ دائیں ہاتھ کمزور ہے، یا یہ کہ دائیں ہاتھ بیمار ہے، اسے کوئی تکلیف ہے، جو کچھ بھی ہو اس نے بے پرواہی سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے تو نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ لستطعت، تو کھا بھی نہیں سکے گا۔ بس یہ ارشاد فرمانا تھا کہ پوری زندگی اپنے دائیں ہاتھ کو نہیں اٹھا سکا، تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے۔ یہ سنت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین گوشت کھا رہے تھے اور چھری سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے، تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور خود آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں اٹھایا اور ہاتھ میں اٹھا کر دانت سے یوں کاٹ کر کھایا، چھری سے کاٹ کر الگ کر کے نہیں کھایا، ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور دانتوں سے پکڑ کے یوں کھینچ کر توڑ کر کھا گئے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ بہت ہی بڑا جانور ہو، یا پلیٹ کے اندر پورا چکن رکھا ہوا ہے، یا بہت بڑا پیس ہے، تو اس کو کاٹنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ بہت بڑا جانور لایا گیا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی چھری سے پہلے کاٹ کے اس کے ٹکڑے بنا دو۔ تو یہ سب کچھ رکھا گیا، عورتوں کو بلایا گیا، عورتیں آ کر کے بیٹھ گئیں، اور اس وقت کے رواج کے مطابق شاید سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ میں فروٹ کو پکڑا ہوگا، اور فروٹ کو پکڑ کے بس کاٹنے کی تیاری ہوگی یا کاٹنا شروع کیا ہوگا کہ زلیخا نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کمرے میں بٹھایا تھا، قریب کے کسی کمرے میں، جو اس پورے پلان سے بالکل ناواقف تھی، اور چونکہ غلام ہے اور وہ سیدہ ہے اس لیے ہر بات ماننی پڑتی ہے شرعی حدود میں جہاں تک ہو، تو کہا کہ یوسف تم یہاں ٹھہرو، تمہاری مجھے ضرورت پڑے گی تو میں تمہیں بلا لوں گی، عورتوں کی دعوت ہے آج، اور یہ فاسد نیت تھی اس کا، یوسف علیہ السلام کو کوئی علم نہیں تھا، بس یہ پورا منظر اب سامنے ہے، کھانے کے لیے بیٹھی ہیں، ہاتھوں کے اندر چھریاں ہیں، پھل فروٹ ہیں، اور زلیخا نے کہا یہ یوسف ذرا باہر آ جاؤ، ان کے سامنے آ جاؤ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پردے کے پیچھے سے یا دوسرے کمرے سے اس کمرے میں باہر آئے، اور حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی شان سے آئے جس شان سے ایک پیغمبر کو آنا چاہیے تھا. عورتیں آراستہ ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں لیکن آپ کی نگاہیں اوپر نہیں اٹھی. تو عورتوں نے ظاہری حسن و جمال کا بھی مشاہدہ کیا اور باطنی حسن و جمال کا بھی مشاہدہ کیا. بالکل نیچی نگاہ سے زلیخا کے پاس پہنچے اور زلیخا نے انہیں واپس نکل جانے کا حکم فرمایا. وہ تو صرف دکھانا چاہتی تھی. بس یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ ان عورتوں کی جیسی ہی نگاہ پڑی، حواس باختہ ہو گئی، مبہوت ہو گئی، ہوش میں نہیں رہی، اور انہیں یہ پتا ہی نہیں چلا کہ وہ پھل کو کاٹ رہی ہیں یا اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی ہیں. ہاتھ پہ چھری چلا دی. اب زلیخا کو بولنے کا موقع مل گیا کہ یہی تو وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پہ تان و تشنی کرتی تھی. تو قرآن مجید اسی کا ذکر کر رہا ہے. وقال نسوۃ فی المدینۃ، شہر میں کچھ عورتوں نے کہا امراۃ العزیز تراود فتاہ عن نفسہ، عزیز کی بیوی اپنے حقیر سے غلام کو پھسلانا چاہ رہی ہے. قد شغفہا حبا، تحقیق کہ وہ غلام محبت کے اعتبار سے اس کے دل میں پیوست ہو چکا ہے. کہنے لگی کہ کتنی ذلیل حرکت ہے کہ یہ غلام اس کے دل میں پیوست ہو چکا ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین، یقیناً ہم اسے کھلم کھلی غلطی میں دیکھ رہے ہیں. بہت بڑی غلطی ہے کہ عزیز مصر جیسے شخص کو چھوڑ کر کسی اور کے عشق میں پڑ گئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا آرام قربان کر دینا پڑے. فلما سمیت بمکرہن، بس جب اس نے ان کے مکر کو سنا. اب مکر کسے کہتے ہیں؟ خفیہ طور پہ کوئی ایسا پلان بنانا جس سے کسی کو نقصان پہنچے. تو یہاں کوئی ایسا پلان تو تھا نہیں، لیکن چونکہ مکر کے مشابہ تھا کہ خاموشی سے خفیہ طور پہ اس کی غیبت کر رہی تھی، اس لیے قرآن مجید نے مکر ہی کہا. پس جب زلیخا نے ان کے مکر کو سنا ارسلت الیہن، تو ان کی طرف دعوت نامہ بھیجا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تکیہ مسند تیار کیے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی. وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور زلیخا نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اب ان کے سامنے آ جاؤ، نکل آؤ. اب جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، فلما رأینہ، پس جب ان عورتوں نے آپ کو دیکھا اکبر نہ ہو تو آپ کے حسن و جمال سے مبہوت ہو گئی. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی. وقلنا، اور کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی ذات پاک، ما ہذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے. ان ہذا الا ملک کریم، یہ تو نہیں ہے مگر معزز فرشتہ، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اب یہاں حضرات مفسرین نے ایک اشکال قائم کیا ہے کہ کیا ان عورتوں نے فرشتے کو کبھی دیکھا ہے؟ جب فرشتے کو دیکھا نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ یہ تو فرشتہ ہے؟ فرشتے کو دیکھا ہوتا اور فرشتے کی خوبصورتی کو دیکھی ہوتی تو پھر تو وہ کہہ سکتی تھی کہ ہم نے پہلے بھی ایک فرشتے کو دیکھا تھا اور وہ بہت خوبصورت تھا، انسان سے بہت زیادہ خوبصورت، تو یہ یوسف تو انسان نہیں ہے تو فرشتہ ہے. جب فرشتے کو دیکھا نہیں ہے تو ایسا کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ بعض چیزوں کے متعلق انسان خوبصورتی اور بدصورتی کا تصور قائم کر لیتا ہے. جیسے شیطان کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن جب کوئی بہت بھونڈا اور بدصورت شخص ہوتا ہے تو بعض مرتبہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بالکل شیطان جیسی شکل ہے اس کی. بھائی دیکھا ہے کسی نے شیطان کو؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ شیطان کی شکل بری ہے. اسی طرح ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی تو پری جیسی ہے. بھئی کسی نے کوئی پری دیکھی ہے؟ یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ پری بہت خوبصورت ہوتی ہے. اسی طرح فرشتوں کے بارے میں انسانوں کا تصور پہلے سے یہ ہے کہ فرشتہ نورانی ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، ایک تصور. تو جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عام انسانوں سے الگ دیکھا تو وہ کہہ اٹھی کہ یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اب وہ زلیخا کو چانس مل گیا، قالت، تو اس نے کہا، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي، یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھ پہ ملامت کرتی تھی، مجھے ملامت کرتی تھی کہ کیسی عورت ہے کہ ایک غلام پہ فرفتہ ہو گئی. اور اب جب ان عورتوں کے سامنے زلیخا کی مجبوری واضح ہو گئی، پتا چل گیا ان عورتوں کو کہ اگر زلیخا نے ایسا کام کیا ہو تو یہ معذور ہے. دوسری عورتوں نے بھی زلیخا کو معذور جب قرار دے دیا تو اب اس نے اعتراف بھی کر لیا، وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ، تحقیق کہ میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ پاک رہا ہے، اس نے انکار کر دیا ہے. بعض حضرات مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ عورتیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر مبہوت تو ہو گئیں لیکن کچھ کچھ تو حواس قائم تھے، اور سبھی ایسی مبہوت ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 عورتوں کی دعوت ہوئی تھی، تو 30 کاٹ ڈال کے 10 بچ جاتی. تو بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی عورتوں کا مکر تھا. جب انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو دیکھتے ہی وہ سب بھی یوسف پہ فرشتہ ہو گئی. لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو فرشتہ صفت تھے، نیچے دیکھ کر چلے جا رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم کم از کم اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالیں، یہ شریف انسان ہے، ہمیں تکلیف میں دیکھ کر تو ہماری طرف متوجہ ہوگا. تو جان بوجھ کے ہاتھ کاٹے کہ یوسف کو ہماری طرح متوجہ کریں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر یہاں ذہن میں آیا، لواحی زلیخا لو رأینا جبینہو، فرماتی ہیں، لواحی زلیخا لو رأینا جبینہو، کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر میرے محبوب کو چہرے کو دیکھ لیتی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خوبصورتی کا منظر کھینچا ہے، لنا شمس ولل آفا کی شمسو فشمسی خیر من شمس السمائی، کہ ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمانوں کا سورج ہے. ہمارا سورج جو مدینہ منورہ میں چل پھر رہا ہے، یہ آسمانوں میں چمکنے والے سورج سے بدر جہاں بہتر ہے. لنا شمس ولل آفا کی شمسو، ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے. فشمسی خیر من شمس السمائی، میرا سورج آسمانوں کے سورج سے بدر جہاں بہتر ہے. کیوں؟ فشمس السمائی تتلع بعد فجرین، اس لیے کہ آسمان کا سورج صبح کو جب روشنی نمودار ہو جاتی ہے اس کے بعد کائنات کو روشن کرتا ہے. فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو روشنی پھیل چکی ہوتی ہے سورج کے نکلنے سے پہلے. اور انگلینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی بالکل سورج نہیں نکلتا، پھر بھی روشنی ہوتی ہے. تو سورج تو روشن کائنات کو روشن کرتا ہے. فشمس السمائے، آسمان کا سورج، تتلو طلوع ہوتا ہے بعد فجرین، فجر کے بعد، روشنی کے پھیل جانے کے بعد. وشمسی تتلو بعد العشائے، اور میرے سورج کی کیفیت یہ ہے کہ یہ عشاء کے بعد طلوع ہو کر بھی روشنی پھیلاتا ہے. یہ جب کسی گھر میں آتا ہے اور گھر میں آ کر اندھیریوں میں مسکراتا ہے تو اس کے دانت کی چمک سے پورا حجرہ منور ہو جاتا ہے. اور حجرہ کیا پتا نہیں کتنے کتنے تاریک دلوں کو آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منور کر دیا. نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. نفس نفس پہ برکتیں، ہر ہر سانس پہ برکت، قدم قدم پہ رحمتیں اور ہر ہر قدم پہ رحمت اتر رہی ہے. کہاں؟ جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا, گنہگاروں کی سفارش کرنے والا جہاں سے گزر گیا وہاں برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت. قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا, جہاں گزر نہیں ہوا وہاں ہے رات آج تک. جہاں گزر نہیں ہوا وہاں ہے رات آج تک, وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. صبح وہیں ہوئی جہاں سے ان کا گزر ہوا, تاریکیاں مٹ گئی, ختم ہو گئی. تو فرماتی ہے لواہی زلیخا لو رأینا جبینہ, اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیتی, لآثرن قطع القلوب علی الایدی, تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ دیتی, ہاتھوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے والوں نے اپنی گردنیں تو کٹوا ہی دی. تو اس نے کہا کہ میں نے کوشش تو بہت کی تھی لیکن یہ معصوم رہا ہے, یہ محفوظ رہا ہے, اس نے گناہ نہیں کیا. دیکھو اب زلیخا کی گواہی ہو گئی کہ نہیں یوسف علیہ السلام کے متعلق. قرآن مجید کی گواہی اپنی جگہ پر پہلے تفسیر کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. اور پھر وشہید شاہد من اہلہا, گواہ کی گواہی الگ, اور پھر عزیز مصر کی گواہی الگ, انک کنت من الخاطئین, تو ہی غلط ہے. اور اب زلیخا خود کہہ رہی ہے کہ کوشش تو میں نے ہی کی تھی لیکن یوسف بالکل پاک دامن رہا ہے. لیکن اب جب زلیخا نے دیکھ لیا کہ یہ عورتیں بھی میری فیور میں ہو گئی ہیں, تو ان کے سامنے یوسف کو دھمکی دی, اور دھمکی دے کر یہ کہا کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, میں اس کو جس کام کا حکم کر رہی ہوں اگر یہ نہیں کرے گا, لَيُسْجَنَنَّ, تو ضرور بھی ضرور اسے قید میں ڈال دیا جائے گا, وَلَيَكُونَ مِّنَ السَّاغِرِينَ, اور ضرور بھی ضرور یہ ذلیل و خوار ہو جائے گا, ذلیل و خوار ہو جائے گا. میں عزیز مصر سے یہ کام کراؤں گی, اسے ذلیل بھی کراؤں گی اور اسے قید خانے میں بھی ڈال دوں گی. اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر عورتیں بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو برائی کی دعوت دینے لگی, اور وہ کہنے لگی کہ یوسف تم ذرا تو غور کرو, اتنی بڑی عورت اور یہ بھی حسن و جمال والی, اور اس کے تم پہ احسانات کتنے, وہ کام کر گزرو جس کا یہ تمہیں حکم کر رہی ہے. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میں تو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوں اور اسی محل میں رہنا ہے, اور زلیخا یہ پختہ ارادہ کر چکی ہے کہ میرے ساتھ وہ گناہ کرے گی, یہ باز نہیں آئے گی, اس لیے کہ اب مجھے دھمکی دے رہی ہے. اور پھر یہ ساری عورتیں مجھے پھندے میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہیں, اس وقت تو زلیخا کی فیور میں بات کر رہی ہیں, اب تو قدم قدم پہ ہر عورت اپنی طرف مجھے بلائے گی. تو آپ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف متوجہ ہوئے, اور آپ کے دل نے اور دماغ نے یہ فیصلہ کیا کہ آزاد رہ کر گناہ میں مبتلا ہونے سے اچھا یہ ہے کہ قید خانے میں چلا جاؤں. تو آپ نے اس کی صرف تمنا ظاہر کی, قال, آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور فرمایا رب اے میرے پروردگار, السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, قید خانہ اس چیز سے مجھے زیادہ محبوب ہے جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. گناہ سے زیادہ میں قید خانے میں رہنے کو پسند کرتا ہوں, بس اتنا کہا. یہ نہیں کہا کہ مجھے قید خانے میں بھیج دیجیے یا قید خانے میں ڈال دیجیے, بس اتنا کہا کہ یہ جو صورت حال اس وقت ہے کہ یہ مجھے فحاشی اور زنا کی طرف بلا رہی ہیں, اس زنا اور فحاشی کے کام کے بنسبت میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ جیل میں ڈال دیا جاؤں. اور ایک نبی سے یہی تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے سامنے اگر دو چوئس ہو, ایک میں دنیاوی نقصان ہو دوسرے میں دینی نقصان ہو, تو وہ کون سے نقصان کو اختیار کرے گا؟ دنیاوی نقصان کو اختیار کرے گا. ایک نبی کیا، ایک ولی کیا، ایک مومن سے یہ متصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں دینی نقصان بھی ہو دنیاوی نقصان بھی ہو تو دینی نقصان کو تو برداشت نہیں کرے گا لیکن دنیاوی نقصان کو برداشت کر لے گا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی ساحل پہ بہت بڑا زخم انہیں ہو گیا تھا اور پڑے ہوئے تھے، بہت تکلیف میں تھے، تو کسی نے خیر خیریت پوچھی تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت اچھی حالت میں ہو، کہ یہ زخم جو ہفتوں سے ہے اور بالکل ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ بہت عافیت سے. تو انہوں نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے آپ کو عافیت میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ظاہری بیماری میں مبتلا ہوا ہوں، روحانی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں. روحانی بیماری میں تو مبتلا نہیں، فکر تو اس وقت ہوتا کہ اب باطنی کوئی بیماری ہوتی، اندر کی کوئی بیماری ہوتی، دل کی کوئی بیماری ہوتی. الحمدللہ دل کا کوئی روگ نہیں ہے، روحانی بیماری کوئی نہیں ہے، ظاہری بیماری میں ہوں اور یہ رفع درجات کے لیے میرے لیے معین ہے. جہاں تک ظاہری بیماریوں کا تعلق ہے تو اس کے متعلق تو علماء نے لکھا ہے کہ علاج سنت ہے، ظاہری بیماری علاج سنت ہے. اور اگر کوئی روحانی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے علاج فرض عین ہے، اس کا علاج سنت، اس کا علاج فرض. اور اگر کوئی شخص ظاہری بیماری میں مبتلا رہتا ہے، فلو ہے، بخار ہے، ٹی بی ہے، کینسر ہے، علاج کرتا ہے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور تکلیف بڑھتی ہے یا اتنی ہی رہتی ہے، تو ہر سیکنڈ پہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اگر کوئی روحانی بیماری میں رہتا ہے، اس کے علاج کی فکر نہیں ہے، حسد ہے تو حسد چل رہا ہے یا بڑھ رہا ہے، کینہ ہے تو کینہ چل رہا ہے یا بڑھ رہا ہے، غیبت کی عادت ہے تو وہ ہے یا بڑھ رہی ہے، تو یہ اس کی نیکیوں کو برباد کرتی ہیں. جسمانی بیماریاں گناہوں کو مٹاتی ہیں اور روحانی بیماریاں، دل کی بیماریاں نیکیوں کو مٹاتی ہیں. اور اگر جسمانی بیماری میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہو کر دنیا سے جاتا ہے، اور روحانی بیماری میں اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ یہ سرکمسٹانسز میرے لیے بہت خطرناک ہے. اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہوں سے بچاتے ہیں، لیکن یہ کمال خوف کی بات تھی. عصمت انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ گناہ کو نبی کے قریب نہیں آنے دیتے، اللہ حفاظت کرتے ہیں. اگر جیل میں نہ جاتے تب بھی زنا میں مبتلا نہ ہوتے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ حفاظت کرتا. لیکن یہ کمال خوف اور کمال خشیت اور کمال ادب کی بات تھی کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف متوجہ ہوئے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر آپ نے میرے پروردگار ان کے مکر و فریب کو مجھ سے دور نہیں کیا، اسبو إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور گناہ کر کے وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میرا شمار جاہلین میں ہو جائے گا. اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی عالم جو علم کے ساتھ آراستہ ہو اور حقیقی علم اس کے سینے میں اتر چکا ہو وہ گناہ نہیں کر سکتا، اگر گناہ کرتا ہے تو سمجھو کہ ابھی جہالت ہے اس کے اندر، اس کے پاس صرف زبانی علم ہے، حقیقی علم اس کے سینے میں نہیں اترا ہے. اس لیے کہ اگر حقیقی علم سینے میں اترا ہوا ہوتا تو علم کا نور اسے گناہوں سے بچاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات تو بڑی اچھی کہی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جیل میں جانا مجھے ان کے مکر و فریب سے زیادہ پسند ہے، جیل میں جانا اس گناہ میں مبتلا ہونے سے مجھے زیادہ پسند ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ جیل سے بھی عافیت عطا فرما اور ان کے مکر و فریب سے بھی عافیت عطا فرما. اگر یہ کہہ دیتے تو جیل سے بھی بچ جاتے اور عورتوں کے مکر و فریب سے بھی بچ جاتے. اسی سے ایک قاعدہ معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی یہ مصیبت تو بہت بڑی ہے، اس کی جگہ پر اگر یہی ہو جاتی تو ہم برداشت کر لیتے، بلکہ کلی عافیت مانگے، پوری عافیت، کہ اللہ ہمیں عافیت یعنی سلامتی ہر شر اور ہر فتنے سے عطا فرما، ہر شر اور ہر فتنے سے عافیت عطا فرما۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ صبر کی توفیق عطا فرما، یہ اللہ صبر کی توفیق عطا فرما، یہ اللہ صبر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کی توفیق مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ مصیبت مانگ رہا ہے، مصیبت آئے گی تو صبر کی توفیق ملے گی، یہ دعا تمہاری غلط ہے، صبر مت مانگو، بلکہ دعا یہ کرو کہ یہ اللہ عافیت عطا فرما کہ مصیبت ہی سرے سے نہ آئے۔ صبر مانگنے کا مطلب تو یہ کہ مصیبت آئے اور اس کے بعد صبر کی توفیق ملے، مصیبت کے بغیر صبر کا موقع کیسے آئے گا، عافیت مانگے۔ اور چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی اچھی دعا سکھائیے، تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، اے میرے چچا جان، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی اچھی دعا سکھلائیے، تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، والعافیت اور عافیت مانگتا ہوں، سلامتی مانگتا ہوں، حفاظت مانگتا ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عافیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب یہ تمنا ظاہر ہو گئی تھی، اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے تکوینی طور پہ اس کے انتظام فرمائے۔ زلیخا کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ عزیز مصر کے سامنے تھا، اور اس کے بعد اتنی ساری عورتوں نے جو ہاتھ کاٹ دیے اور ہاتھ کاٹ کر اپنے اپنے شوہروں کے پاس گئی ہوں گی، تو شاہی محل میں اور اونچی سوسائٹی میں تو پورا ایک مستقل تذکرہ ہو رہا ہوگا۔ تو مشورے کے لیے بیٹھ گئے سارے، اور مشورے میں طے یہی ہوا کہ اس چرچے کو اور اس فتنے کو بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، تاکہ یہ عورتیں یوسف کو دیکھیں نہیں، یوسف سے بات چیت نہ کریں، یوسف کا نہ تذکرہ ہو نہ تبصرہ ہو، معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ تو ثم بدا لہم فاستجاب لہ، اللہ تعالیٰ نے، فاستجاب لہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول کر لی، فصرف عنہ کیدہن، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹا دیا، دور کر دیا۔ انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت زیادہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، اور سبب کیا بنا کہ یہ سب مشورے کے لیے بیٹھے، پھر ان سب کے دل میں خیال آیا، ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، جو کچھ ہو رہا تھا سب کچھ دیکھنے کے بعد، لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ وہ ضرور بھی ضرور انہیں قید خانے میں ڈال دیں، حتی حین، ایک مدت تک۔ سب جانتے تھے کہ یوسف سچے ہیں، سب جانتے تھے کہ یوسف پاک دامن ہیں، لیکن اپنے گھروں کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قید خانے میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا، اس لیے کہ غلام تھے۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا تو دو فائدے ہو جائیں گے، عورتوں سے منقطع ہو جائیں گے، عورتوں کا ذہن دوسری طرف منتقل ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جب یوسف کو قید خانے میں ڈالیں گے تو بات کرنے والے یہی سمجھیں گے کہ قصوروار یوسف ہی ہے، بات یہی چل پڑے گی۔ یہ دو مقصد تھے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب آگے انشاءاللہ آئندہ کل آگے والے رکوع کی تشریح کی جائے گی، اس میں بہت سارے سبق ہیں، اللہ جل جلالہ عام منوالہ ان سارے سبقوں کو ہم سب کے لیے عبرت بنائے۔ ایک تو یہ کہ عورتوں کا فتنہ، کہ مردوں کا بہت ہی ہوشیار رہنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی اس سلسلے میں اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، کسی عورت کا کسی مرد کی طرف دل مائل ہو جائے یا کسی مرد کا کسی عورت کی طرف دل مائل ہو جائے اور اس قسم کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جس وقت زنا کرنے والے دونوں آپس میں زنا میں مبتلا ہوتے ہیں اس وقت ان کے دل میں ایمان باقی نہیں رہتا، بلکہ ایمان بعض حدیث میں، دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ ایمان نکل کر چھتری کی طرح ان کے سروں کے اوپر رہتا ہے، جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتے ہیں تب جا کر کے یہ ایمان واپس لوٹتا ہے دل میں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یہ گناہ کرتے کرتے اگر ملک الموت آ گئے اور روح قبض کر کے لے گئے تو۔ اس لیے ہر وہ چیز جو اس کی طرف لے جاتی ہے، بے پردگی ہے، پرائے مردوں سے بات چیت کرنا، ٹیلی فون کے اوپر بھی بغیر ضرورت کے پرائے مردوں سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر بات چیت کرنے کا موقع آئے تو شارٹ تو ہو، سویٹ نہ ہو، بالکل مختصر لیکن لہجہ بھاری ہو۔ فلا تخدان بالقول فیتمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں کبھی کسی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو نرم لہجے سے بات نہ کرنا۔ آج کل یہ نرم لہجے سے عورتوں کا بات کرنا تو ایک فیشن ہے۔ فلا تخزان بالقول، نرم لہجے سے بات نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ فیت مع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں ایسا مرض ہے زنا کا، وہ تمہاری طرف لالچ رکھے گا کہ یہاں کچھ کام بن جائے، ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ اس طرح بات کرنی چاہیے کہ بالکل، بعض گھروں میں جب فون کرتے ہیں بس ہاں نہ کہہ کر کے فون رکھ دیتی ہے، یہ ہے مسلمان عورت کی شان۔ بغیر ضرورت کے بات نہ کرے، پردہ مکمل ہو، نہ محرم مرد نہ محرم عورت کے ساتھ اختلاط نہ کرے، نہ محرم عورت نہ محرم مرد کے ساتھ اختلاط نہ کرے، اور ایسے تمام مواقع سے بچیں جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں۔ آنکھ کے زنا سے بھی بچیں، کان کے زنا سے بھی بچیں، زبان کے زنا سے بھی بچیں، ناک کے زنا سے بچیں، ہاتھ کے زنا سے بچیں، پاؤں کے زنا سے بچیں۔ اور ٹی وی ہے، میگزین ہے، اخبار ہیں، پوسٹرز ہیں، بعض ٹیبلوئڈ پیپرز کے جو مضامین ہیں وہ نیوز پیپر کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ ان ساری چیزوں میں جو ایسے مضامین، ایسے فوٹو ہوتے ہیں جس سے آدمی کی شہوت بھڑکتی ہے اور اس کا میلان عورتوں کی طرف ہوتا ہے، یا عورتوں کی شہوت بھڑک کر مردوں کی طرف میلان ہوتا ہے، ایسی میگزین، ایسی نیوز پیپر کو پڑھنا جائز نہیں ہے، ایسے پوسٹروں کو دیکھنا جائز نہیں ہے جہاں بد نظری ہو، اخباروں میں ایسی تصویریں اور ایسے فوٹو کو دیکھنا جائز نہیں ہے جس سے آدمی شہوت پرستی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ٹی وی کے اوپر نامحرم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں، نامحرم مردوں کو دیکھنا جائز نہیں جس سے شہوت بھڑکتی ہو۔ فوٹوگرافی تو ویسے حرام ہی ہے، لیکن اگر جائز بھی ہو جاتا ہے یہ ٹیلی ویژن، تو نامحرم عورت کو دیکھتا ہے، نامحرم مرد کو دیکھتا ہے، اور ایک ایک عورت کو کتنی کتنی مرتبہ دیکھتا ہے دو گھنٹے کی فلم میں، اور کن کن خواہشات کے ساتھ دیکھتا ہے، اور وہ بن ٹھن کے مختلف انداز میں مختلف کپڑوں کو پہن کے دو گھنٹے میں کتنی مرتبہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور کس کس زاویے سے اور کس کس اینگل سے اس کے فوٹو لیے جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے پرہیز کرو، ساری چیزوں سے توبہ کرو، اپنی نگاہوں کو پاک رکھو، نگاہوں کو پاک رکھو، اپنے دل کو اپنی بیوی کے لیے رکھو، اور بیوی اپنا دل اپنے شوہر کے لیے رکھے۔ اللہ جل جلالہ عام منوالو ہم سب کو جنت میں بہت کچھ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہ کہ اگر دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہو رہا ہو تو ایک مومن ہمیشہ دنیا کے نقصان کو تو برداشت کر لے گا، دین کے نقصان کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل میں جانا تو پسند کیا، شاہی محل کے آرام کو چھوڑنا پسند کیا، تھے تو غلام لیکن غلامی کی زندگی نہیں گزار رہے تھے، بڑے اعزاز کے ساتھ، جب وہ خود عاشقہ ہو گئی تھی اور عزیز مصر بھی بہت چاہتا تھا، لیکن نہیں، سارے آرام کو چھوڑا، ذلت کو برداشت کیا۔ کتنے سالوں تک، جب تک جیل میں رہے یہی چرچا ہوتا رہا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیز مصر کی بیوی پہ دست درازی کی ہے، جس کی برات بعد میں ہوگی، لیکن آپ نے دینی نقصان کو برداشت نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، دنیاوی نقصان تھوڑے دنوں کے لیے لوگ ہماری بات کر لیں اور ہم ذلت برداشت کر لیں، یہاں سے آخرت میں تو جانا ہی ہے، اور آخرت میں پوری مخلوق کے سامنے اللہ جل جلالہ عام منوالہ واضح فرما دیں گے کہ کون حق پر تھا، کون غلطی پر تھا۔ اللہ جل جلالہ عام منوالہ ہم سب کو ان عبرت سے بھری ہوئی نصیحتوں پہ اور عبرت سے بھرے ہوئے اسباق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔